بحرین میں عوام کے مظاہرے اور علماء کا دھرنا، آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کے گھر پر فوجیوں کے حملے پر زبردست احتجاج۔ کراچی میں حلقہ این 250 میں پولنگ، ایم کیو ایم مجلس وحدت مسلمین اور پیپلز پارٹی کا بائیکاٹ۔ تہران میں ہندوستان کی ٹیکسٹائل مصنوعات کی پہلی نمائش کا افتتاح، ایران اور ہندوستان کے درمیان تعاون کے فروغ پر زور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir، ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست نشریات آپ ان پتوں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں urdu.sahar.tv.ir/ios، urdu.sahar.tv.ir/android اور urdu.sahar.tv.ir/live۔ یہ اب آپ خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے۔ بحرین کے علماء اور عوام کی جانب سے بزرگ عالم دین آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کے گھر پر بحرینی حکومت کے کارندوں کے حملے کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق دارالحکومت مانامہ سمیت بحرین کے تقریباً تمام شہروں اور قریوں میں اتوار کو بھی عوام نے وسیع مظاہرے کر کے بزرگ عالم دین آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کے گھر پر فوجیوں کے حملے کی مذمت کی۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں بحرین کا قومی پرچم اور آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔ مظاہرین نے آل خلیفہ حکومت کے ساتھ آل سعود کے خلاف بھی نعرے لگائے اور اپنے ملک سے سعودی افواج کی فوری واپسی کا مطالبہ کیا۔ بحرین کے علماء نے بھی آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کے گھر پر آل خلیفہ حکومت کے کارندوں اور سعودی فوجیوں کے حملے کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا۔ بحرین کے ممتاز علماء من جملہ سید جواد الودائی، سید عبداللہ الغریفی، سید عبدالحسین السطری اور شیخ محمد صالح الربعی نے اپنے بیانات میں اپنے ملک کے ممتاز اور بزرگ عالم دین آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کے گھر پر آل خلیفہ حکومت کی سیکورٹی فورس کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اتوار کو اپنے عظیم مذہبی رہنما کی شان میں گستاخی کے خلاف احتجاجی دھرنا دے رہے ہیں۔ بحرینی علماء کے بیان میں بحرینی حکام کی طرف سے اپنے سیکورٹی اہلکاروں کے اس اہانت آمیز اقدام پر خاموشی اختیار کر لیے جانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس گھناؤنی حرکت کا ارتکاب کرنے والوں کو سزا دی جانی چاہیے۔ بحرین کی اسلامی علماء کونسل نے بھی زور دے کر کہا ہے کہ بحرینی حکومت کے اعلی حکام ہی شیخ عیسیٰ قاسم کے گھر پر ہونے والے حملے کے ذمہ دار ہیں۔ بحرین کے دینی مدارس نے بھی اپنے بیان میں آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کے گھر پر بحرینی حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں کے حملے کو ملک کے حالات کو مزید بگاڑنے کے لیے گھناؤنی حرکت بتایا اور کہا کہ اس طرح کے اقدام کا مقصد ملک کے حالات کو ایک نامعلوم اور مبہم سمت لے جانا ہے۔ واضح ہے کہ آل خلیفہ حکومت کے دسیوں سیکورٹی اہلکاروں نے جمعے کو ادراز میں واقع آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کے گھر پر حملہ کر کے گھر کو کافی نقصان پہنچایا تھا۔ کراچی میں این 250 کے 43 پولنگ اسٹیشنوں پر اتوار کو دوبارہ پولنگ کرائی گئی۔ این 250 میں 11 مئی کو پولنگ کے دوران مبینہ دھاندلی کی شکایات کے بعد الیکشن کمیشن نے اس حلقے کے 43 پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ ووٹنگ کرانے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج کی پولنگ کا ایم کیو ایم مجلس وحدت مسلمین اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا۔ یہ پولنگ اتوار کو ایک ایسے وقت ہوئی جب سنیچر اور اتوار کی درمیانی رات پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی نائب صدر زہرا شاہد کو کراچی میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے زہرا شاہد کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے اس کا ذمہ دار ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کو قرار دیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ الطاف حسین سرعام ہمارے رہنماؤں اور کارکنوں کو عوامی اجتماعات میں دھمکیاں دے چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی حکومت بھی قتل کے اس واقعے کی ذمہ دار ہے کیونکہ انہوں نے برطانوی حکومت سے الطاف حسین کے خلاف کارروائی کرنے کو کہا تھا۔ ایم کیو ایم نے عمران خان کے اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے اسے عمران خان کی ناپختگی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ عمران خان کا یہ بیان ان کی ناپختگی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کے اس بیان پر ہر جانے کا مطالبہ کریں گے۔ اسی کے ساتھ کراچی اور حیدرآباد میں عمران خان کے اس بیان کے خلاف ایم کیو ایم کے کارکنوں اور طرفداروں نے مظاہرے بھی کیے ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر داخلہ نے کہا کہ آئندہ صدارتی اور بلدیاتی انتخابات کے لیے پورے ملک میں 66,000 پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ وزارت داخلہ کی سائٹ پر وزیر داخلہ مصطفیٰ نجار کے حوالے سے بیان میں کہا گیا ہے کہ صدارتی اور بلدیاتی الیکشن کے کامیاب انعقاد کے لیے 1040 کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں، جن میں 421 کمیٹیاں شہروں میں اور 619 کمیٹیاں چھوٹے شہروں اور دیہاتوں میں متعین ہوں گی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پورے ایران میں 66,000 پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں، جبکہ 285 پولنگ مراکز بیرون ملک بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ واضح ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے 11ویں صدارتی انتخابات اور 4تھے بلدیاتی الیکشن 14 جون کو بیا وقت پورے ایران میں ہوں گے۔ آئین کی نگراں کونسل شورا نگہبان 21 مئی کو امیدواروں کی حتمی فہرست وزارت داخلہ کو ارسال کر دے گی، اور وزارت داخلہ بھی 2 دن کے اندر اس فہرست کو عوام کے سامنے پیش کر دے گی۔ تہران میں ہندوستان کے ٹیکسٹائل مصنوعات کی پہلی نمائش کا اتوار کو افتتاح ہوا، تفصیلات بتا رہے ہیں عظیم سبزواری۔
ایران اور ہندوستان اپنے تجارتی تعلقات میں ٹیکسٹائل تعلقات کو بھی فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں آج سے تہران میں ہندوستان کی ٹیکسٹائل مصنوعات کی پہلی نمائش کا آغاز ہو گیا ہے۔
وی وڈ لک فارورڈ ٹو انسینٹیوز بائی دی ایرانین گورنمنٹ فیسیلیٹیٹنگ اٹ، بیکاز دیر کڈ بی ا ویلیو پروپوزیشن فار انڈین کیپٹنز آف انڈسٹری ٹو کنسیڈر سیٹنگ اپ انڈسٹری ان ایران آلسو۔
ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے تہران میں یہ ہندوستان کی ٹیکسٹائل مصنوعات کی پہلی نمائش ہے۔ اس نمائش میں ہندوستان کی 100 سے زائد لیڈنگ ٹیکسٹائل اور فیبرکس انڈسٹریز حصہ لے رہی ہیں۔ نمائش کی افتتاحی تقریب میں ایران اور ہندوستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری سے وابستہ اعلی حکام بھی شریک تھے۔ افتتاحی تقریب مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی، جس سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستان کی سیکرٹری تجارت محترمہ زہرا چیٹرجی نے کہا کہ ہندوستان اور ایران کے درمیان ٹیکسٹائل کے شعبے میں تعاون کی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے، اور دونوں ممالک اس شعبے میں ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ نمائش میں بغیر سلے اور سلے سلائے کپڑے، دھاگے اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کی دوسری مصنوعات پیش کی گئی ہیں۔ ایرانی عوام نے ہندوستان کی ٹیکسٹائل مصنوعات کی نمائش کا زبردست خیر مقدم کیا، ہر مختلف اسٹالوں پر ایرانی عوام کو دلچسپی لیتے ہوئے دیکھا گیا۔
بہت اچھا ہم کو لگا، ایران میں پہلی بار آئے ہم لوگ، یہاں پہ ایٹموسفیئر بھی بہت اچھا ہے، اور انشاءاللہ کام اچھا ہوئے گی، ہم کو ایسی ابھیلاشا ہے۔
توقع کی جا رہی ہے کہ اس نمائش سے ایران اور ہندوستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے درمیان تعاون کو فروغ حاصل ہوگا، اور دونوں ملکوں کی ٹیکسٹائل کمپنیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مصنوعات اور تجربات کے تبادلے کا موقع ملے گا۔
ہندوستانی حکام کو توقع ہے کہ ایران اور ہندوستان کے درمیان تجارت کے شعبے میں ترقی کے بہت زیادہ مواقع ہیں، اور خاص طور پر دونوں ممالک کی ٹیکسٹائل انڈسٹریز ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتی ہیں۔ عظیم سبزواری، سحر عالمی نیٹورک، تہران۔
اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب محمد خزائی نے میانمار کے بارے میں جنرل اسمبلی کے خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔
اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل نمائندے محمد خزائی نے میانمار کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے سفیروں کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ میانمار میں مسلمانوں کا نسلی تصفیہ ناقابل معافی اور ناقابل قبول ہے، چاہے وہ جس شکل میں بھی اور جس بہانے سے بھی کیا جائے۔ انہوں نے میانمار میں مسلمانوں کے خلاف ریاستی دہشت گردی روکنے کے لیے ضروری اقدام کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے رکن ملکوں کو حکومت میانمار سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے خلاف وحشیانہ جرائم اور تشدد کے مرتکبین کو گرفتار کر کے سزا دے۔ محمد خزائی نے میانمار کے مسلمانوں کی حالت کا جائزہ لینے کے لیے او آئی سی کے رابطہ گروپ کی تشکیل کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران او آئی سی تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کی اساس پر اس گروپ کے عملی اقدامات کا منتظر ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران او آئی سی کے علاوہ نام کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے اس پلیٹ فارم سے بھی میانمار کے مسلمانوں کے قتل عام کا مسئلہ بین الاقوامی سطح پر اٹھانے میں سرگرم ہے۔ مغربی میانمار کے تقریباً 8 لاکھ روہنگیا مسلمانوں کو دسیوں سال سے شہریت کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے، اور کئی مہینے سے ان پر انتہا پسند بدھسٹوں کے حملے جاری ہیں۔ اگرچہ روہنگیا مسلمان سینکڑوں سال سے میانمار میں مقیم ہیں، لیکن حکومت میانمار نے تمام بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کی شہریت ختم کر دی ہے، اور بضد ہے کہ وہ میانمار کے شہری نہیں ہیں۔ اب تک سینکڑوں روہنگیا مسلمان انتہا پسند بدھسٹوں کے حملوں میں مارے جا چکے ہیں اور ہزاروں آوارہ وطن ہو چکے ہیں۔ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف حکومت کی حمایت سے وحشیانہ قتل عام اور تشدد کا سلسلہ تقریباً 1 سال سے جاری ہے، لیکن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اب تک وہاں تحقیقاتی ٹیم بھیجنے سے گریز کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ میانمار میں مسلمانوں کے خلاف جاری وحشیانہ تشدد پر بین الاقوامی اداروں کی لا تعلقی اور ان کا سکوت جرائم کے وسیع تر ہونے کا باعث ہوا ہے۔ ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ میانمار میں مسلمانوں کا قتل عام اس ملک میں نام نہاد جمہوری اصلاحات کے سائے میں کیا جا رہا ہے۔ مغربی دنیا نے میانمار کے خلاف پابندیاں ختم کر دی ہیں اور میانمار کے صدر حکومت امریکہ کی دعوت پر امریکہ کے دورے پر ہیں، جبکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف وحشیانہ تشدد اور ان کا قتل عام رکوانے کے لیے حکومت میانمار پر دباؤ ڈالا جاتا۔ اسی تشویشناک صورتحال کے پیش نظر اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل نمائندے محمد خزائی نے میانمار کے بارے میں جنرل اسمبلی کے اجلاس کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس اجلاس میں میانمار کے مسلمانوں کے قتل عام کے بارے میں جامع رپورٹ پیش کی جائے اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو بھی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی جائے۔
شام کے صدر بشار اسد نے مسلح باغیوں کے خلاف حکومت کے ذریعے کیمیائی ہتھیار استعمال کیے جانے پر مبنی مغربی ملکوں کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مغرب یہ دعویٰ شام میں فوجی مداخلت کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ شام کے صدر بشار اسد نے غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ذرائع کی طرف سے شامی فوج کے ذریعے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا دعویٰ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ شام میں فوجی مداخلت کا راستہ ہموار کیا جا سکے۔ بشار اسد نے کہا کہ مغربی ممالک دعویٰ کر رہے ہیں کہ شامی حکومت نے رہائشی علاقوں پر کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر اس قسم کے ہتھیار رہائشی علاقوں میں استعمال کیے جائیں گے تو کیا صرف 10 یا 20 افراد ہی ہلاک ہوں گے؟ کیا اس بات کا یقین کیا جا سکتا ہے؟ بشار اسد نے کہا کہ اس طرح کے عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے استعمال سے ہزاروں بلکہ دسیوں ہزار افراد لمحوں میں ہلاک ہو جاتے ہیں اور اتنے بڑے واقعے کو کوئی چھپا سکتا ہے؟ شام کے صدر نے کہا کہ مغربی ممالک شام کے بحران کو حل کرنے کے بجائے جنگ کی آگ کو مزید بھڑکا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک جانی اور مالی نقصانات کی پرواہ کیے بغیر شام کی حکومت کو گرانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ شام کے صدر نے مغربی ممالک اور خاص طور پر امریکی وزیر خارجہ کے حالیہ مطالبے کو مسترد کر دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ شام کے صدر کو حکومت سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے۔ شام کے صدر نے کہا کہ اس بات کا فیصلہ خود شام کے عوام آئندہ سال کے صدارتی انتخابات میں کریں گے۔ صدر بشار اسد نے شام کے بارے میں ماسکو اور واشنگٹن کے مابین اتفاق رائے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس سلسلے میں امریکہ اور روس کے قریب آنے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس سے شام کو اس بحران سے نکالنے میں مدد دینے کے لیے ایک بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ شام کے صدر بشار اسد نے ایک بار پھر سعودی عرب، قطر اور ترکی پر الزام لگایا کہ وہ شام میں مسلح باغیوں کی ہر طرح سے حمایت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شام سے متعلق امن کانفرنس کے انعقاد سے پہلے ضروری ہے کہ یہ ممالک شام میں مسلح باغیوں کو اپنی حمایت بند کر دیں۔ شام کے صدر نے دمشق کے قریب اسرائیل کے حالیہ ہوائی حملوں کے بارے میں کہا کہ صہیونی حکومت شامی باغیوں کی حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت پہلے ان مسلح گروہوں کو لاجسٹک مدد دیتی ہے اور اس کے بعد یہ گروہ اسرائیل کو یہ بتاتے ہیں کہ کہاں اور کس طرح حملہ کیا جائے۔ روس کی فوج نے شام کے خلاف کسی بھی طرح کی فوجی جارحیت کی بابت خبردار کیا ہے۔ روس کی مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر میجر جنرل الیگزینڈر پوستینیکوف نے شام کے بحران کو حل کرنے کے بہانے اس ملک پر کسی بھی طرح کی فوجی کارروائی کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ روس کی فوج اس طرح کی کسی بھی کارروائی کے خلاف ہے۔ روس کی مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر نے کہا کہ روس کی فوج شام میں جاری لڑائیوں کو اس کا داخلی معاملہ سمجھتی ہے اور جس قدر بھی ممکن ہو سکے گا وہ شام میں عدم مداخلت کی پالیسی پر گامزن رہے گی۔ روس کے مذکورہ اعلیٰ فوجی عہدیدار نے کہا کہ روس کی وزارت دفاع شام کے معاملے میں اپنے ملک کے صدر کے موقف کی، جو اس ملک کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں، پیروی کرے گی۔ روس کی مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر میجر جنرل پوستینیکوف نے شام کے بحران اور اس ملک کے معاملات میں غیر ملکی مداخلت کے بارے میں روسی صدر ولادیمیر پوتین کے موقف کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ روس کی مسلح افواج شام کے مسئلے کو بہانہ بنا کر اس ملک میں ہر طرح کی فوجی مداخلت کے خلاف ہیں۔ واضح رہے کہ مغربی ملکوں کے برخلاف روس کا کہنا ہے کہ شام کا بحران پرامن اور سفارتی طریقے سے حل کیا جائے، جس میں شام کے ہی گروہ شامل ہوں۔ ماسکو اور بیجنگ شام کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی گئی قراردادوں کو بھی ویٹو کر چکے ہیں۔ شام میں مغرب کے حمایت یافتہ دہشت گردوں نے مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ایک زیارت گاہ کو منہدم کر دیا ہے۔ مختلف خبر رساں اداروں نے رپورٹ دی ہے کہ تکفیری دہشت گردوں نے شام کے شمال مشرقی شہر الرقہ کے گاؤں عین العروس میں مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ایک زیارت گاہ کو منہدم کر دیا ہے. اسی کے ساتھ شام کے ٹی وی نے بھی رپورٹ دی ہے کہ دمشق کے علاقے رکن الدین میں مسجد طارق بن زیاد کے نزدیک کار بم کے ایک دھماکے میں 7 عام شہری جاں بحق اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے ہیں. زخمیوں میں کئی ایک کی حالت نازک بتائی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی فوج کے بموں کو ناکارہ بنانے کے دستے نے کئی دیگر بموں کو پھٹنے سے پہلے ہی ناکارہ بنا دیا. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دہشت گرد پہلے دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی مدد کے لیے آنے والوں کو بھی دھماکے سے اڑانا چاہتے تھے, لیکن فوجیوں کی چابک دستی کے سبب ان کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا. دوسری جانب ادلب کے مختلف علاقوں میں فوجیوں نے مغرب کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف کامیاب کاروائیاں انجام دی ہیں. شام کی فوج بہت سے علاقوں کو دہشت گردوں سے پاک کر چکی ہے. ترکی کے سرحدی شہر ریحانلی میں بم کے دھماکوں کو ایک ہفتے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے, لیکن مختلف شہروں میں اردوغان حکومت کے خلاف عوامی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ریحانلی دھماکوں کے بعد شام کے امور میں مداخلت اور دمشق حکومت کے خلاف سرگرم دہشت گرد گروہوں کی حمایت کی مخالفت میں مظاہرے روز بروز وسیع تر ہوتے جا رہے ہیں. مختلف شہروں میں جاری احتجاجی مظاہروں میں عوام نے انقرہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ شام میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کی حمایت بند کی جائے. ترکی کی عوام کا کہنا ہے کہ اردوغان حکومت نے شام کے خلاف مغربی اور صہیونی ایجنڈے پر عمل کر کے اپنے ملک اور عوام کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ ریحانلی میں ہونے والے بم کے دھماکے میں جن میں 50 سے زائد افراد ہلاک اور 150 کے قریب زخمی ہوئے ہیں شام کے تعلق سے انقرہ حکومت کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے. مظاہرین نے اسی کے ساتھ رجب طیب اردوغان سے استعفے کا بھی مطالبہ کیا ہے. تازہ مظاہروں میں شریک ایک شخص نے کہا کہ ہم ان مظاہروں کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم شام کے عوام اور کسی بھی ملک کے خلاف جنگ کے مخالف ہیں اور سامراجی اہداف کے لیے بیرونی طاقتوں کے سازشی منصوبوں کا ہم حصہ نہیں بننا چاہتے. پریس ٹی وی کے مطابق ترکی میں حکومت مخالف مظاہروں میں شریک اکثر لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کچھ خفیہ ہاتھ ترکی میں فرقہ وارانہ جنگ شروع کرانا چاہتے ہیں. صہیونی فوجوں نے غرب اردن کے شہر جنین میں فلسطینی عہدیداروں کے گھروں پر حملہ کیا ہے. فلسطین کے انفارمیشن سینٹر کے مطابق صہیونی فوجیوں نے اتوار کو بکتر بند گاڑیوں اور فوجی ساز و سامان کی مدد سے جنین کے مغربی علاقوں یامون، ارقا اور کفردان میں حماس اور جہاد اسلامی کے رہنماؤں اور اراکین کے گھروں پر وسیع حملے کیے. صہیونی فوجیوں نے حماس کے رہنما بسام سلامہ خمائسہ اور جہاد اسلامی کے رہنما شاہرخ راج زائد کے بھی گھروں پر حملہ کیا ہے. یہ دونوں ہی فلسطینی رہنما اس سے پہلے صہیونی حکومت کی جیلوں میں بھی بند رہ چکے ہیں. صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے شہر جنین کی کالونی یامون میں پمفلیٹ تقسیم کر کے لوگوں کو باسپورس کے لیے اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کے دفاتر میں طلب کیا ہے. صہیونی حکومت کے فوجی فلسطین کی مزاحمتی تحریکوں کو کمزور کرنے کے لیے تقریباً ہر روز فلسطینی شہریوں اور رہنماؤں پر حملے کر کے ان میں سے متعدد لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں. عراق کی سیکورٹی فورس نے ملک کے مختلف علاقوں میں 37 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے. شام کے سرکاری ٹیلی ویژن چینل نے خبر دی ہے کہ عراقی پولیس اور فوج نے القاعدہ سے وابستہ دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں پر حملے کر کے دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث 37 افراد کو گرفتار کر لیا. ان کارروائیوں میں دہشت گردوں کے اسلحہ اور گولہ بارود کے 2 گوداموں کا بھی پتہ لگایا گیا ہے. عراقی سیکورٹی فورس نے عراقی صوبے صلاح الدین میں سینیا اور شرقا و نامی علاقوں میں دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں پر حملے کر کے 13 دہشت گردوں کو گرفتار کیا. عراقی سیکورٹی فورس نے کرکوک کے جنوب میں واقع حدیران علاقے میں بھی حملہ کر کے 21 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے. عراقی سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے صوبہ دیالہ میں بھی دولت اسلامی نامی دہشت گرد گروہ کے 3 افراد کو گرفتار کر لیا, جن کے قبضے سے بھاری مقدار میں ہتھیار اور گولہ بارود بھی ضبط کیے گئے. دوسری جانب دہشت گردوں نے عراق اور شام کو ملانے والی شاہراہ پر عراقی پولیس کے 5 اہلکاروں کو اغوا کر کے انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا. دنیسنا بغداد میں انسداد دہشت گردی ٹاسک فورس کے افسر کو اس کے گھر کے 3 افراد کے ہمراہ دہشت گردوں نے گولی مار دی. عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب، قطر اور امریکہ عراق میں دہشت گردوں کی سرپرستی کرتے ہیں اور انہی کی ایما پر اس ملک میں دہشت گردانہ کاروائیاں انجام پاتی ہیں. اور ناظرین آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں. بحرین میں عوام کے مظاہرے اور علماء کا دھرنا. آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کے گھر پر فوجیوں کے حملے پر احتجاج. کراچی حلقہ NA 250 میں پولنگ، MQM مجلس وحدت مسلمین اور پیپلز پارٹی کا بائیکاٹ۔